آیات نمبر بلکہ پیج نمبر 325 پڑھنے والے تھے، نمبر 324 کا، جس میں آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ ہے، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ النساء کے اندر ہم میراث کے مسائل پڑھ رہے ہیں. میراث کے مسائل کا ایک اوور ویو جو لکھا ہوا تھا پیج نمبر 320 کے اوپر، تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، جن میں نہ فضول خرچے ہو نہ کنجوسی ہو. یعنی کفن دفن کے اخراجات اس کے اپنے مال میں سے پورے کیے جائیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیے ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر باقی تھے. تو قرضے، اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی قرضے ادا کرنے میں اگر اس کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی. وصیت کیا ہوتی ہے؟ جو کہ انسان مرنے سے پہلے ایک خواہش ظاہر کر کے جاتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا جو ہے نا وہ اس کو دے دینا، کسی کا نام لے دیتا ہے اس کو دے دینا، یا میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ ایڈی ٹرسٹ کو دے دینا، یا پاکستان میں ایک ہے عالمگیر ٹرسٹ کو دے دینا، یا ختم نبوت والوں کو دے دینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وہ خواہش ظاہر کر کے جا رہا ہے نا، یہ وصیت کہلاتی ہے. اور یہ وصیت جو ہوتی ہے پھر اس کے ورثہ کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس وصیت کو نافذ کریں. تو بہرحال یہ وصیت ہے. میراث کیا ہوتی ہے؟ میراث جو تقسیم ہوتی ہے، وراثت، ٹھیک ہے، وہ میراث کہلاتی ہے. تو میراث اور وصیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر آگے بھی ہم پڑھیں گے. ابھی تو قرضے ادا کیے جائیں گے، اور اگر قرضوں سے کچھ بھی نہ بچا ادا کرنے کے بعد تو نہ کسی کو میراث ملے گی اور نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی. قرضے سب سے زیادہ افضل ہیں، اہم ہیں. اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے گا یا قرضے بالکل ہی نہیں ہوں گے، یعنی لوگ ادا کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں تو قرضہ ورضہ کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو، جیسے کسی کسینو میں مال دینے کے لیے اس نے نہ کہا ہو، ٹھیک ہے نا، جو کہ گناہ کی وصیت ہوگی اگر اس نے کسینو میں مال دینے کے لیے کہا ہے، تو وہ تو پورا نہیں کیا جائے گا. تو اگر گناہ کی وصیت نہ ہو تو اب جو مال موجود ہے اس کے ایک تہائی میں سے، 1/3 میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی. یعنی جو بھی اس نے اماؤنٹ لکھی ہے کہ جی اتنا اس کو دے دینا اتنا اس کو دے دینا، تو وہ 1/3 میں سے خالی دیا جائے گا. اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی تہائی مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی، پورا مال اس کا وصیت میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ باقی مال جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہونا ہے، تو 1/3 میں ہی وصیت معتبر ہوگی. تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا گناہ بھی ہے، تو گناہ بھی اس کے ذمے آئے گا اگر اس نے غلط طریقے سے وصیت کری. ادائے دین یعنی قرضوں کے ادا کرنے کے بعد ایک تہائی میں وصیت نافذ کر کے پھر جو باقی بچ گیا وہ شرعی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ ایک اوور ویو ہے اس ٹاپک کا کہ مرنے کے بعد انسان کے مال کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو اس میں سے ہم کچھ مسائل تو پڑھ چکے ہیں، اور ابھی جو آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم خلاصہ تفسیر سے دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں. پیج نمبر 325 پر ہے. تو وہاں پہ ربط آیت پہلے بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیتوں سے ان آیتوں کا کیا ربط ہے, اس آیت کا کیا ربط ہے. کہتے ہیں کہ یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص یعنی حصوں کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ تھا, یعنی اوپر کے والدین اور نیچے کی اولادیں. مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازدواج کا ہے, یعنی میرٹل تعلق ہے, شوہر ہے یا بیوی ہے. اس کا بیان یہ ہے, یعنی اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ وَلَكُمْ تمہارے لیے ہے نصف ما ترک ازواجکم, کہ تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. ازواج اس میں بیویاں بھی بیویاں ہی یہاں مراد ہے. اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو, نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے نا تمہارے مال میں سے آدھا مل جائے گا. اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد بھی ہو, یعنی تم نے بیوی بھی چھوڑی ہے اور اولاد بھی چھوڑی ہے, خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو, یعنی بیوی کی اپنی اولاد جو ہے وہ بے شک پچھلے شوہر سے بھی اگر ہوئی, تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکے سے ایک چوتھائی ملے گا. یہ کل دو صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا, لیکن ہر صورت میں یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد. اچھا, اس کی تفصیل آگے معروف مسائل میں بھی آ رہی ہے, اس وجہ سے اس کو ہم تیزی سے چلا سکتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ میراث جو ہے نا, یعنی یہ جو تقسیم ہوگی, یہ وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین اگر ہو تو اس کے نکالنے کے بعد ملے گی. یعنی وصیت نکالی جائے گی, قرضوں کو نکالا جائے گا جو کہ ایکچولی وصیت سے پہلے قرضے نکالے جائیں گے, جیسے ابھی ہم نے ریوائز کیا ہے اس بات کو, تو دین ادا کیے جائیں گے یعنی قرض, اور اس کے بعد پھر وصیتیں ادا کی جائیں گی, اور اس کے بعد پھر جو بچے گا تو اس کے اندر اس طریقے سے تقسیم ہوگی. اچھا, اور کیا ہوگا, بیویوں کو چوتھائی مال ملے گا اس طریقے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ. اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہاری بیوی کو ون فورتھ ملے گا, خواہ وہ ایک ہوں یا کئی ہوں. یعنی دو بیویاں ہیں تو ون چوتھائی دو میں تقسیم ہو جائے گا, یعنی ون ایٹھ دونوں کو ملے گا پھر, اور وہ چوتھائی سب میں برابر بٹ جائے گا. اگر تین بیویاں ہوں تو تینوں میں اس ایک چوتھائی کو تین حصے کر کے تقسیم کر دیا جائے گا. اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو, نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر, اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو خواہ ان بیویوں سے ہو یا اور عورت سے, تو اس صورت میں ان کو خواہ وہ ایک ہو یا کئی تمہارے ترکے سے آٹھواں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی جب انسان مرتا ہے, مرد مرا اور اس نے بیوی بھی چھوڑی اور بچے بھی چھوڑے, تو اس صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا, ون ایٹھ حصہ ملے گا. یہ بھی دو صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا, لیکن یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا اس بات کو, من بعد وصیتی توصون بها, وصیت جو تم نے کری ہے اس کے بعد, او دینے اور قرضہ نکالنے کے بعد. ٹھیک ہے, دیکھیں پیچھے بھی یہی ریپیٹ کیا تھا, من بعد وصیتی یوصین بها او دین, اور یہاں پر بھی یعنی جب دوسرے حصے بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, معروف مسائل میں لکھتے ہیں کہ اب یہاں پر نا شوہر اور بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تو مندرجہ بالا سطور میں یعنی اوپر والی جو لائنز ہیں ان میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعیین کی گئی ہے, کیونکہ پہلے ماں باپ اور اولادوں کے حصوں کی تعیین ہو چکی ہے, تو اب میاں بیوی کے حصوں کی تعیین کی گئی ہے. اور پہلے اس میں شوہر کا حصہ بتایا, ٹھیک ہے, بیوی سے پہلے شوہر کا حصہ بتایا. کیوں, اس کے اوپر ایک وہی جو کمیونسٹ ہیں یا یعنی عورتوں کی آزادی اور مارچ اور یہ وہ سارے والے جو لوگ ہیں, تو وہی بات جو پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے کری تھی کہ چونکہ پورا کا پورا نظام ہی دنیا کو الٹ گیا ہے اور شیاطین کے ہاتھوں میں یہ پورا کا پورا نظام آ گیا ہے, تو شیاطین نے تو پھر جو ویمنز رائٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ہائی لائٹنگ کے چکر میں انہوں نے جو ہے وہ باقی رائٹس کو بھی جو ہے وہ اس کے تحت ہی دبا دیا ہے, اور دراصل وہ اس वुमेन्स राइट को हाईलाइट करके जो है ना वो अपना एक अल्टीरियर मोटिव जो उनके ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करना चाहते हैं। तो इस वजह से ना हम जो है वो इस गुलामी के दौर में हम एक बैकफुट पर आ गए, ठीक है। तो हमें जो है ना वो डिफेंड करना पड़ता है कि जी नहीं 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 इस्लाम भी इस्लाम जो है वो औरतों के खिलाफ नहीं है और औरतों के हकूक भी हैं और हमने कोई ऐसा नहीं किया हुआ और ये तो गलत बातें हैं। और तो इस वजह से ना उलमा फिर उसको ज्यादा यानी इम्पोर्टेंस दे करके फिर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई शौहर का हिस्सा पहले क्यों बताया। उसकी वजह लिख रहे हैं कि शायद उसको मुकदम करने की वजह ये हो कि इसकी अहमियत जाहिर करना मकसूद है, ठीक है, क्योंकि औरत की वफात के बाद शौहर दूसरे घर का आदमी हो जाता है। क्योंकि क्या मतलब दूसरे घर का आदमी हो जाता है, उसकी कोई दूसरी शादी नहीं हो जाती, बल्कि उसका उसकी जो इस बीवी के साथ ताल्लुक था ना वो तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी वो औरत मर गई, अब इस शौहर का ताल्लुक उस घर से खत्म हो गया, तो अब वो गोया के एक गैर बंदा बन गया उस घर के लिए। अगर अपने मायके में औरत का इंतकाल हुआ हो, यानी औरत अपने मायके में रहती थी और वहीं उसका इंतकाल हो गया और उसका माल भी वहीं मायके के अंदर ही है, तो शौहर का हिस्सा देने से गुरेज किया जाता है। गोया इस ज्यादती का सद्दबाब करने के लिए शौहर का हिस्सा पहले बयान फरमाया, ठीक है। तो अब ये एक एक्सप्लेनेशन हजरत ने निकाली है, तौजीह निकाली है कि इस वजह से शायद अल्लाह ताला ने पहले शौहर का हिस्सा बयान किया। हालांकि बाकी जगहों पर आप देखें कि औरतों का हिस्सा जो है वो पहले बयान किया जा रहा है या औरतों के हिस्से पर ज्यादा एम्फोसिस किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा केसेस में क्या होता है कि औरत का हिस्सा मारा जाता है। लेकिन यहां पर चूंकि शौहर के हिस्से का हिस्सा मारा जाने का एहतमाल था तो शौहर का हिस्सा पहले मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन बनाई इसकी। तो तफसील इसकी ये है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की तफसील क्या है, वो ये है कि फौत होने वाली औरत ने अगर कोई भी औलाद ना छोड़ी हो तो शौहर को बाद अदाए दैन व इन्फाज़ वसीयत के मरहूमा के कुल का निस्फ हिस्सा मिलेगा और बाकी निस्फ में दूसरे वरसा मसलन मरहूमा के वालिदैन भाई बहन हस्बे कायदा हिस्सा पाएंगे। यानी औरत मरती है ना तो उसका जो माल है वो सारा का सारा शौहर को नहीं मिल जाता, कि जैसे कि हमारे यहाँ तस्वर आमतौर पर है कि जी शौहर जो है ना वो तो ओन करता है बीवी को, ठीक है, बीवी उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी ओनरशिप है और पूरी की पूरी ओनरशिप है, ठीक है। तो जाहिर है जब जब बीवी उसकी ओनर है तो बीवी उसकी ओनरशिप में है, तो फिर जब वो मरेगी तो उसका सारा का सारा माल जो कि बीवी की ओनरशिप में था वो सारा का सारा शौहर की ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। लॉजिकल बात तो यही समझ में आती है ना, अगर आपने पहली गलती करी हुई है तो फिर इसका नतीजा तो यही होना चाहिए कि बीवी का माल भी सारा का सारा शौहर को मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बल्कि बीवी का माल उसके वालिदैन को भी मिलेगा, भाई बहन को भी मिलेगा और शौहर को भी मिलेगा। और अगर मरने वाली ने औलाद छोड़ी हो, एक हो या दो हो या उससे जायद हो, लड़का हो या लड़की हो, इस शौहर से हो जिसको छोड़कर वफात पाई है या इससे पहले किसी और शौहर से हो, तो इस सूरत में मौजूदा शौहर को मरहूमा के माल से अदाए दैन व इन्फाज वसीयत के बाद कुल माल का चौथाई हिस्सा मिलेगा, 1/4 खाली मिलेगा, और बाकी जो यानी 3/4 जो हिस्से बच गए, 3/4, तो वो दूसरे वरसा को मिलेंगे, यानी उसकी औलादें जो हैं, ठीक है, जो भी उसकी औलादें इस शौहर से थी या किसी और शौहर से थी, उनको और इसके वालिदैन और भाई बहन वगैरह में, जिस तरीके से भी शरीयत ने इसकी तफसील बताई है, ये शौहर के हिस्से की तफसील थी, ठीक है। यानी औरत मरी तो शौहर को इस तरीके से हिस्सा बांटा जाएगा। और अगर मियां बीवी में से मरने वाला शौहर है और उसने कोई औलाद नहीं छोड़ी, तो अदाए दैन व इन्फाज वसीयत के बाद बीवी को मरने वाले के कुल माल का चौथाई मिलेगा, यानी बीवी को हाफ नहीं मिलेगा, बीवी को चौथाई मिलेगा। क्यों भाई, बीवी को चौथाई भी मिलेगा और शौहर को तो जो है वो 1/2 मिला, शौहर को अल्लाह ताला ने अफजल बनाया है ना, इस वजह से कि क्या है वो अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, इस वजह से क्योंकि ये कवाम साहब हैं, जरा बैठ करके खाएंगे मजे से, तो इस वजह से उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। और बीवी जो है ना उसने तो कमाना होता है असल में, ठीक है, तो उसको जो है ना वो चौथाई हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है वो कमा के खाएगी, है ना। उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला ने इतनी सारी रखी हैं, वुमेन शुड वर्क, वुमेन शुड नॉट सिट होम एंड वेस्ट देयर लाइव्स एंड वेस्ट देयर डिग्रीज, तो उनको कमाना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने ना उनके लिए 1/4 हिस्सा रखा, बाकी कमा के खुद खाएंगी, है ना। और शौहर साहब जो है ना, वो चूंकि उन्होंने तो बैठ करके मजे उड़ाने, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने हाफ हिसाब किया। ठीक है, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि शौहर ने खर्चा करना होता है दूसरों के ऊपर, शौहर ने पूरे घर का बोझ उठाना होता है। ठीक है ना, शौहर के जिम्मे जो है वो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने, रिस्क की जिम्मेदारियां, कमाने की जिम्मेदारियां, ये सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने शौहर के जिम्मे लगाई। ठीक है, और बीवी के जिम्मे ये जिम्मेदारियां नहीं लगाई। ठीक है, तो जब उसके जिम्मे जिम्मेदारियां नहीं है तो उसको माल की ज्यादा जरूरत नहीं है, और शौहर के जिम्मे चूंकि जिम्मेदारियां हैं सारी की सारी लगी हुई, सारी की सारी जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, तो इस वजह से शौहर ने ये शौहर को ज्यादा माल मिलेगा ताकि उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला का निजाम जो है ना वो ये है कि बीवी के जिम्मे अल्लाह ताला ने ये सारे काम नहीं लगाए, ये सारे काम शौहर के जिम्मे लगाए। लेकिन चूंकि हमने इत्तबा करनी होती है काफिरों की, तो काफिरों की इत्तबा जब करेंगे तो फिर तो ना सिर्फ ये कि उनके तरीके पे चलना भी पड़ेगा, बल्कि फिर उसके नतायज जो काफिर भुगत रहे हैं वही नतायज भी हम भी भुगतेंगे। तो जब हमने फिर उनकी इत्तबा करने की कोशिश करी, कौवा हंस की चाल चला अपनी चाल भी भूल गया, है ना, तो हम अपनी चाल तो भूल गए, तो हंस की चाल करने की, चलने की कोशिश के अंदर ना फिर हमने फिर अपने ऊपर मुसीबत डाल दी कि अब जो है ना वो विमेन मार्च होता है उसके बाद। ठीक है ना, यानी बहुत लंबी स्टोरी है उसके बाद, लेकिन उस स्टोरी का अल्टीमेट रास्ता, अल्टीमेट अंजाम क्या है कि वो कहती है जी मेरी जैसे मेरी मर्जी, तुम फट्टे मुंह है ना, तुम चलो यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं जो करूंगी करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे एम्पावर किया है ना, खुद ही एम्पावर किया ना तुमने मुझे, तो जब तुमने मुझे इतना एम्पावर कर दिया ना, तो अब चलो इधर से निकलो पतली गली से। ठीक है, फिर अब तुम्हारी नहीं चलेगी बल्कि मेरी चलेगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम रोते हैं, फिर हम जो है वो बयानात करते हैं, फिर हम जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजते हैं, नहीं जी अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह की मर्जी है, जिसम विस्म की कोई मर्जी वर्जी नहीं चलती है, अल्लाह की मर्जी चलती है। हाँ जी ठीक है, वो भी औरत कही कि हाँ तुम्हारी अल्लाह की मर्जी जो है वो सिर्फ मेरे जिसम पे चलती है, तुम्हारे जिसम पे नहीं चलती है। हजरत साहब, आपके जिसम पे अल्लाह की मर्जी नहीं चलती, अल्लाह की मर्जी सिर्फ मेरे जिसम पे चलती है, क्यों ऐसा क्यों है भाई? उसके ऊपर तो शौहर साहब जो है उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शौहर साहब ने अपनी तो मनमर्जी की जिंदगी गुजारनी होती है, और बीवी को कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह की मर्जी तुम्हारे जिस्म पे चलेगी। ठीक ना, तो ये दोगलापन जो होता है ना, असल में ये मुसीबत है, ये वजह है सारी की सारी मसले की। दोगलापन नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी भी अल्लाह की मर्जी के साथ जब गुजारेंगे ना, तब फिर बीवी से कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी तुम्हारी जो है ना, या औरतों से तब कह सकते हैं कि तुम्हारी भी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि अल्लाह की मर्जी चलेगी, है ना। लेकिन जब अपनी जिंदगी जो है वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो फिर उनको किस किस मुंह से कह सकते हैं हम औरतों को? क्या हमारे पास मुंह है असल में? मुंह तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें असल में शर्म और गैरत है नहीं, हम बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं, बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं। इस वजह से ना हम औरतों को कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। ठीक है ना, और बिल्कुल हमें इस बात का ख्याल नहीं होता कि हम खुद जो है ना कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियां कोई अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती हैं। ठीक है, तो असल बात यह है कि भाई तौबा के ये बगैर कुछ नहीं हो सकता। तौबा करें, सीधी सी बात है, उन औरतों को याद दिलाने की बजाय कि तुम्हारी मर्जी नहीं अल्लाह की मर्जी की बजाय ना, अपने आप को याद दिलाएं कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी मेरी जिंदगी के ऊपर चलेगी, मेरे घर का निजाम भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेगा, मैंने अपने बच्चों की तरबियत जो करनी है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करनी है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करनी है। मैंने बच्चों की तालीम का भी इंतजाम करना है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तालीम का इंतजाम करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम का इंतजाम नहीं करना है। ठीक है ना, जब अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे ना, तो तैयार रहें दूसरों की तरफ से भी, वो भी यही कहेंगे कि मेरी मर्जी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि अगर मियां बीवी में से मरने वाला शौहर है और उसने कोई औलाद नहीं छोड़ी, तो अदाए देन वह इन्फाज वसीयत के बाद बीवी को मरने वाले के कुल माल का चौथाई मिलेगा, और अगर उसने कोई औलाद छोड़ी है, ख्वा उस बीवी से हो या किसी दूसरी बीवी से, तो इस सूरत में बाद अदाए देन वह वसीयत के आठवां हिस्सा मिलेगा। अगर बीवी एक से जायद है तो भी मजकूरा तफसील के मुताबिक एक बीवी के हिस्से में जितनी मीरास आएगी वो उन सब बीवियों में तकसीम की जाएगी, यानी हर औरत को चौथाई और आठवां हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि सब बीवियां चौथाई और आठवें हिस्से में शरीक होंगी। और इन दोनों हालतों में शौहर बीवी को मिलने के बाद जो कुछ तरका बचेगा वो उनके दूसरे वरसा में تقسیم کر دیا جائے گا. چلیں جی, مسئلہ ایک یعنی شرعی یا فقہی مسئلہ وہ کیا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں. اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاً کل مال سے دین مہر ادا ہوگا. یعنی یہ مہر کیا ہے, یہ قرضہ ہے, یہ دین ہے, تو سب سے پہلے یہ قرضہ ادا ہوگا, اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کرے گی. یعنی کہ جی اس کو تو ہم نے دے دیا نا اتنا اس کا جو مہر تھا, اب اس کو کس چیز کا کی میراث ملے گی؟ نہیں, میراث تو الگ ہے, وہ تو قرضہ تھا جو کہ آپ نے ادا نہیں کیا اپنی ساری زندگی. اگر میت کا مال اتنا ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح پورا مال دین مہر میں عورت کو دے دیا جائے گا اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں حضرت نے اس بات کو بھی بڑا ایمفیسائز کیا, وہی بات ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے کتنی پروٹیکشن فرمائی. ٹھیک ہے, تو اس کا مہر جو ہے وہ قرضہ ہے, اگر ابھی تک نہیں دیا کسی نے, اس قرضے کو ادا نہیں کیا ہے تو اس کو ادا کر لے, اور اگر اس کو بخشوا لینے کے ڈرامے کھیلے ہوئے کسی نے تو بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس ڈرامے کو ڈراپ سین کر کے جو ہے نا مہر ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا سیٹ کر لیں تو فائدہ ہوگا, اور اگر نہیں سیٹ کریں گے تو پھر نقصان بھی بندہ رہے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرضے کی حالت میں اگر بندہ مر جائے تو پھر کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا, آگے فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, کہ اگر وہ مرد ہے کہ جس کی میراث ہے, یعنی اس نے کچھ میراث چھوڑی ہے, ٹھیک ہے, کچھ ترکہ چھوڑا ہے, باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا, یا عورت ایسی ہو, یعنی کلالتن کا آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے, شارٹ ایکسپلینیشن کی کیا ہے کہ اس کے باپ بیٹے نہیں ہیں, یا عورت ہو, اور ایسی عورت ہو کہ جس کے باپ بیٹے نہیں ہیں, وَلَهُ أَخٌ, اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے, تو پھر کیا ہوگا, یعنی صرف بھائی بہن ہے, ماں باپ چھوڑ کر کے یہ میت نہیں مری ہے, یا بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے یہ میت نہیں مری ہے بلکہ صرف بھائی بہن ہے اس کے, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ہر ایک کے لیے ان میں سے 1/6 حصہ ہے, فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اور اگر زیادہ ہوں, ایک سے زیادہ بھی ہوں بہن بھائی بہن, تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ, تو ان میں پھر 1/3 میں سے شریک بن جائیں گے وہ سارے کے سارے. اچھا, مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یہاں پہ پھر ریپیٹ کیا اس بات کو کہ پہلے وصیت ادا کی جائے گی, اس سے پہلے دین ادا کیا جائے گا, اور پھر یہ ڈسٹریبیوشن کی جائے گی. غیر مضار, جب دوسروں کا نقصان نہ کیا ہو. اچھا, یہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے, وصیت من اللہ, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی یہ اللہ کی وصیت ہے, جس طرح سے آپ مرنے کے بعد وصیت کر کے جاتے ہیں نا, اور اس وصیت کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید فرمائی ہے, تو بھائی اللہ تعالیٰ کی بھی تو وصیتیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی بھی تو حکم ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بھی تو خواہشات ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے, تو یہ بھی وصیت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی. واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا بھی ہے اور تحمل کرنے والا بھی ہے. اگر تم عمل نہیں کرتے تو فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا. یعنی آیت کے اس حصے کے کیا ربط ہے پچھلے حصے سے, فرمایا کہ نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہیں چھوڑے ہوں, یعنی اس کے والدین کا بھی انتقال ہو چکا اور اس کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یا اگر تھی بھی تو ان کا انتقال ہو چکا ہے. اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی, خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت, ایسا ہو کہ جس کے نہ اصول ہو, یعنی باپ دادا, اصول جو ہے وہ اوپر والوں کو کہتے ہیں جن سے یہ نکلا ہے, اور نہ فروع ہوں, یعنی جو اس سے نکلے ہیں, یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد, وہ فروع کہلاتی ہیں, اور اس میت کے एक भाई या एक बहन अख्यासी हो। अख्यासी कहते हैं कि यानी माँ शरीक भाई बहन, ठीक है, यानी इसके ऐसे भाई बहन हैं, एक भाई एक बहन है कि एटलीस्ट जो है ना इन दोनों की माँ एक है, बेशक बाप अगर एक ना हो लेकिन माँ एक हो, तो इन दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर ये लोग इससे यानी एक से ज्यादा हों, यानी एक भाई या एक बहन से ज्यादा हों, मसलन दो हों और ज्यादा, तो वो सब तिहाई में बराबर के शरीक होंगे, ठीक है, यानी फिर छठा हिस्सा नहीं बल्कि अगर ज्यादा होंगे ना तो फिर तिहाई में, वन थर्ड जो उसका माल है उसमें से ये बराबर के शरीक होंगे। और इनमें मुज़क्कर और मुअन्नस का बराबर हिस्सा है, ठीक है, यानी भाई बहन में जो है ना फिर वो बेटा बेटी वाला मसला नहीं है, यहाँ पर दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, भाई को भी इतना ही और बहन को भी उतना ही, और बकिया मीरास दूसरे वरसा को, और अगर कोई और ना हो तो फिर उन्हीं को दी जाएगी। ये दो सूरतें हुई, और दोनों सूरतों में ये मीरास वसीयत के कदर माल निकालने के बाद जिसकी वसीयत कर दी जाए या अगर दैन हो तो उसके भी निकालने के बाद मिलेगी। तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने इस बात को रिपीट किया है, ठीक है, वसीयत और दैन, वसीयत और दैन, वसीयत और दैन, ठीक है, दो आयतों के अंदर तीसरी मरतबा रिपीट किया, बशर्ते कि वसीयत करने वाला किसी वारिस को जरर ना पहुंचाए, ना जाहिरन ना इरादतन, जाहिरन ये कि मसलन सुलुस से ज्यादा की वसीयत करे तो वो वसीयत मीरास पर मुकदम नहीं होगी, और इरादतन ये कि रहे सुलुस के अंदर लेकिन नियत ये हो वारिस नाफिस तो हो जाए, ठीक है, वसीयत में वन पूरा खर्च करने, लेकिन नियत ये है कि ताकि मेरे वारिस को कम मिले, ठीक है, तो दिल की नियत अल्लाह ताला को तो पता है, अगले बंदे को तो नहीं पता होती कि इन्होंने किस नियत से वसीयत ऐसी करी है कि पूरा का पूरा वन थर्ड माल जो है वो अपना वसीयत में इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ताला को तो ये नियत पता है ना, तो गुनाह भी तो अल्लाह ही ने देना होता है ना, इंसानों ने भी थोड़ी किसी के जिम्मे गुनाह लगाना होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर उसको गुनाह मिलेगा। ये जिस कदर यहां तक मस्कूर हुआ, हुक्म किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी वसीयत मिन अल्लाह, और अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, और ना मानने वालों को जो फौरन सजा नहीं देते, तो वजह यह है कि हलीम भी हैं, यानी अलीम है कि तुम अगर इस तरह की वसीयतें वगैरह करोगे ना तो अल्लाह ताला से तो नहीं छुप सकते, बाकी लोगों को तो पता नहीं चलेगा, तो अल्लाह ताला इल्म रखते हैं, और बेशक तुम्हें गुनाह मिल रहा है लेकिन अल्लाह ताला जो है वो माफी तराफी के ऊपर भी कुदरत रखते हैं, किसी वजह से तुम्हें बाद में माफ कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि दुनिया में ही अल्लाह ताला से माफी मांग करके जिंदगी गुजारो, गुनाह करो ही ना। हमारे मसाइल में फरमाते हैं कि कलालह की मीरास, क्योंकि लफ्ज कलाला इस्तेमाल हुआ था ना शायद के अंदर, तो कलाला की मीरास क्या होती है, इन सुतूर में कलाला की मीरास बयान की गई है, कलाला की बहुत सी तारीफें की गई हैं जो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में भी नकल की हैं, मशहूर तारीफ यही है जो खुलासे तफसीर में मस्कूर है कि जिस मरने वाले के उसूल और फुरू ना हो वो कलाला है, ठीक है, आसान समझ आने वाली बात है। साहिब रूहुल मानी लिखते हैं कि कलाला असल में मस्तर है जो कलाल के मानी में है, और कलाल के मानी की होते हैं थक जाना, जो ज़ोफ़ पर दलालत करता है, यानी बंदा कौन थकता है, जो जरा ज़ईफ़ होता है ना, नौजवान और बहुत ही अच्छी बिल्ट रखने वाला शख्स आसानी से थकता नहीं है, तो थकने वाला बंदा तो वही होता है ना जो ज़ईफ़ होता है, तो माँ बाप सॉरी बाप बेटे वाली कुर्बत के सिवा कराबत को कलाला कहा गया, ठीक है, यानी बाप और बेटे वाली जो 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 कराबत होती है वो बड़ी मजबूत कराबत होती है, और उनके अलावा जो कराबतें होती हैं यानी ताल्लुकात जो होते हैं उनको कलाला कहा गया, यानी ज़ईफ ज़ोफ वाली कराबतें, ज़ोफ वाले रिश्ते, इसलिए कि वो कराबत बाप बेटे की कराबत की निस्बत से कमजोर है, रिलेटिवली स्पीकिंग वो कमजोर निस्बत है, तो इनको उस वजह से मीरास में हिस्सा भी कम कम मिलता है और उनको हिस्सा भी ज्यादा ज्यादा मिलता है जो मजबूत निस्बतें थी। फिर कलाले का इतलाक इस मरने वाले पर भी किया गया जिसने ना औलाद छोड़ी और ना वालिद, यानी روح المعانی کے جو صاحب ہیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو کلالے کی ایکسپلینیشن یہ بتائی کہ یعنی اس رشتے کو کلالہ کہا گیا جو رشتہ ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظ کلالہ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا نا، تو وہ کس پرپس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ وہ اس مرنے والے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس نے نہ اولاد چھوڑی ہے اور نہ والد، اور اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا ولد اور والد نہ ہو، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوا، مرنے والے کے لیے بھی اور جو زندہ ہے، اور مرنے والے کا نہ تو والدین میں سے ہے اور نہ اولاد میں سے ہے، والدین میں سے ہوتے ہیں نہ اولاد میں سے ہوتے ہیں، تو ان بھائی بہنوں کو بھی کلالہ کہا گیا۔ لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بتلایا اس کا تقاضا ہے کہ لفظ زو مقدر ہونا چاہیے تھا یہاں، ٹھیک ہے نا، یعنی کلالے والا، زو کا مطلب ہوتا ہے تو زو کلالہ، تو ضعیف رشتے والا، ٹھیک ہے۔ پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی ولد اور والد نہ ہو۔ تو لفظ کلالہ کی انہوں نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ کن کن چیزوں میں لفظ کلالہ ہوتا ہے، ضعیف رشتوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے جو مرا ہو اور اس نے اصول اور فرو نہ چھوڑا، تو اس مرنے والے پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور اس بھائی بہن پر بھی اپلائی ہوتا ہے مرنے والے کے، کہ جس مرنے والے کے اصول اور فرو نہیں تھے، تو ان اس کے جو بھائی بہن ہیں نا ان کو بھی کلالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اس نے جو مال موروث چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، کلالہ والے بندے نے جس کے کوئی اصول اور فرو نہیں ہے، صرف بھائی بہن ہے، تو اس نے جو مال چھوڑا ہے نا اس کو بھی کلالہ کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ چار کلالہ کی چار ایپلیکیشنز ہوں گے لفظ کلالہ کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو یا دو بھائی یا دو بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں جب اس نے ایک سے زیادہ بھائی بہن چھوڑے ہیں تو ون تھرڈ جو ہے نا وہ اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور بالکل ایکول تقسیم کیا جائے گا کہ اس میں مذکر کو مؤنث سے دوہرا نہیں ملے گا، ایکول ایکول ملے گا بہنوں اور بھائیوں کو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى سَوَاءً إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ، ٹھیک ہے، یعنی جو مرد اور عورتیں ہوتی ہیں تو فرائض یعنی میراث کی تقسیم کے اندر نا صرف یعنی ماں شریک بھائی بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں برابر برابر حصہ ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان، ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ مردوں اور عورتوں کے درمیان برابر حصہ نہیں ہے، باپ کو زیادہ ملتا ہے، ماں کو کم ملتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کو کم ملتا ہے، بیٹی کو کم ملتا ہے، بیٹے کے مقابلے میں بیوی کو کم ملتا ہے شوہر کے مقابلے میں، تو ہر جگہ پہ ڈفرینس ہے، لیکن بھائی بہن کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، صرف یہ معاملہ ایک ایسا ہے جس میں مردوں عورتوں کو برابر برابر ملے گا، کیوں، اس لیے کہ یہ کلالے کے بھائی بہن۔ اچھا، بہن بھائی کا حصہ کیا ہے؟ واضح رہے کہ اس آیت میں اخیافی یعنی ماں شریک بہن بھائی کا حصہ بتایا گیا ہے۔ ماں شریک کا مطلب سب کو کلیئر ہے کہ ماں شریک کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت ہے، اس کی پہلی شادی جس شوہر سے تھی تو اس کو پہلی شادی میں ایک بیٹا ہوا، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس نے دوسری شادی یعنی کسی اور آدمی سے دوسری شادی کر لی، ٹھیک ہے نا، اب اس آدمی سے اس کو پھر اولاد ہو گئی، تو اب یہ دو جو اولادیں ہیں نا، ایک اولاد اس کو پچھلے شوہر سے ہوئی تھی، دوسری اولاد اس کو دوسرے شوہر سے ہوئی تھی، تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں بھائی یا بھائی بہن ہیں، لیکن ماں شریک بھائی بہن ہے، کیونکہ باپ ان دونوں کا ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے والے کا باپ وہ تھا جس کا انتقال ہو گیا، دوسرے والے کا باپ وہ ہے جس سے اس عورت اس کی ماں نے بعد میں شادی کری تھی. تو باپ شریک بھائی بہن نہیں ہے لیکن یہ ماں شریک بھائی بہن کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو اخیافی کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں اخیافی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو نو دس, یہاں پہ تو کوئی ذکر نہیں اس طریقے سے, ماں شریک کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس آیت کے اندر. تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگرچہ قرآن کریم کے اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے. یعنی صاحب ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہاں جو بھائی بہن مراد ہیں وہ اخیافی بھائی بہن مراد ہیں. جنت میں یہ عورت کس کی بیوی ہوگی؟ آخری شوہر کی بیوی کا حدیث میں آتا ہے نا, کہ جس شوہر سے اس نے آخری شادی کری تھی. اگر سارے شوہر اس کے جنت میں ہیں نا تو پھر اس کے بعد کرنا ہوگا نا کہ جی کس کے ساتھ رہے گی, تو پھر آخری والی کے ساتھ رہے گی. اور اگر سارے جہنم میں اور صرف ایک ہی جنت میں گیا اور یہ بھی جنت میں گئی تو پھر اسے ایک ہی کی بیوی ہوگی نا, پھر باقی تو جہنم میں چلے گئے. لیکن اگر ساری ماشاءاللہ جنت میں گئے ہیں تو پھر ان میں سے آخری والے کی بیوی کہلائے گی. اچھا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرات بھی اس آیت میں اسی طرح ہے, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ. یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو قرات قرآن مذکور ہے اس میں من امہی کے الفاظ بھی شامل تھے, جیسے کہ علامہ قرطبی صاحب روح المعانی اور ابو بکر جساس اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے. گو یہ قرات متواتر نہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ محفوظ تھی. ٹھیک ہے, تو بے شک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ, مطلب آف کورس ان سے کوئی جھوٹ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, وہ تو صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو کہا وہ بے شک سچ کا, اسی وجہ سے اس کو پرزرو کر لیا گیا کہ بھئی یہ بھی ایک قرات موجود ہے قرآن کی, کوئی اس کو غلط نہیں کہہ رہا, اس کو پرزرو کر لیا. لیکن امت کے اندر جس قرآن کی قرآت کو رائج کیا گیا نا, وہ صرف وہ والی قرآت تھی جو کہ ملٹیپل صحابہ سے منقول تھی. کسی ایک صحابی سے منقول جو قرآت ہوگی نا تو اس کو پھر امت کے اندر صحیفہ عثمانی کا حصہ بنا کر کے رائج نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ عمل جو ہے وہ اجماع امت سے ہوا, اس کے لیے کوئی جبرائیل علیہ السلام نے تو آ کے یہ کام نہیں کیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنی اہمیت دی ہے, بلکہ امت کے علماء کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اپنے کلام میں سے کس کو رائج کرنا ہے, کس کو راجح کرنا ہے, کس کو مرجوح کرنا ہے, کس قرآت کو جو ہے وہ میرے کلام کی امت کے اندر جاری کرنا ہے, کس قرآت کو میرے قرآن کی امت کے اندر جاری نہیں کرنا ہے, یہ فیصلہ کس پہ چھوڑا ہے؟ امت کے علماء پہ چھوڑا ہے. انہوں نے یہ سارا کام کیا نا بعد میں جا کر کے, تو اتنی اہمیت ہے علماء کرام کی. تو اسی وجہ سے جب بھی ہم اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے نا جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عالم کے عمل کی تنقید ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, عالم کے عمل کی تنقید ہو رہی ہے, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں, عالم کے عمل کی اوپر تنقید نہیں ہو رہی, بلکہ عوام اس عمل کو جس طرح سے ابیوز کر رہے ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آج صبح مراقبہ مجلس کے اندر بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وظائف کو جو ہے نا وہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اصلاح وغیرہ کوئی کرنی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ صبح شام کے وظائف ملتے رہتے ہیں, ہم ان وظائف کو پڑھتے رہتے ہیں اور ہمارا کام چلتا رہتا ہے, کیونکہ وظائف کے اندر تاثیر ہوتی ہے, مشکل کو حل کرنے کی تاثیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری مشکلات جو ہیں وہ وظائف سے حل ہوتی رہتی ہیں اور پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع کرنے کی اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی, کیونکہ کام چل رہا ہے نا بس. تو اس عاجز نے اس وقت کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ قرآنی آیات ہی کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اب کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی جو عالم صاحب وظائف بتا رہے ہیں تو یہ ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. نہیں, ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, ان کا کام ہے وظائف بتانا, انہوں نے اس کے اندر ایکسل کیا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم ان کی تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم تنقید جو ہے وہ اپنے جیسوں کی کر رہے ہیں, عوام الناس کی تنقید کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو ابیوز کر رہے ہیں اصل. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو عالم جو وظیفے بتا رہے ہیں تو وہ وظیفے بتا کے یہ کوئی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے توبہ نہ کریں, آپ جو ہے وہ اپنی اصلاح نہ کریں, آپ صرف وظیفے پڑھا کریں. وہ تو انہوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, وہ تو اپنا جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو جاب کرنے دیجئے. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح کا سلسلہ دیا ہے تو آپ کا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ اب اس اصلاح کے سلسلے کو سب سے امپورٹنٹ رکھیں, ٹھیک ہے, اور وظائف کو جو ہے وہ یعنی ایک ثانوی درجہ دیں. اور وظائف بھی جو ہیں وہ جن کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہے انہیں سے پوچھ کر کے کریں. واٹس ایپ میسجز کی بیس کے اور فیس بک کے اوپر وظیفے پڑھ پڑھ کر کے جو ہے وہ وظیفے کرنا نہ شروع کر دیں, بلکہ اپنے شیخ سے پوچھ کر کے وظیفے کریں, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے وظیفوں کا یوز. اور جو اس طرح سے نہیں کرتے نا, بلکہ میسجز پڑھ پڑھ کے وظیفے کرتے رہتے ہیں, وہ وظیفوں کا ابیوز کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ تنقید عوام الناس کے اوپر ہے, یہ ان وظیفے بتانے والے مشائخ کے اوپر تنقید نہیں ہے. اس بات کو بالکل کلیئر رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات اصل میں تھی وہ کیا تھی کہ علماء کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن کی جو قرآت پوری امت کے اندر رائج ہے وہ علماء کی اجماع کے اوپر ہے نا, کہ بھئی ہم صرف متواتر قرآت لیں گے اور باقی قرآتے ہم نہیں لیں گے, جیسے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب علمانی وغیرہ نے. اچھا, تو وہ یہ قرآت متواتر نہیں ہے, لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے, یعنی اجماع علماء امت ہونے کی وجہ سے معمول بہا ہے, یعنی اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل جو سارا کا سارا ماڈرن اسلام آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر روحانیت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا, روحانیت اس ماڈرن اسلام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر کیا نہیں ہے, اس کے اندر علماء حق کی بات ماننا نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. باقی تو ولایت کبرا کی باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کیسی کیسی ولایت کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو ایک واضح اس کی ایک شکل ہوتی ہے, ایک واضح جو اس کی کیا کہتے ہیں صورت ہوتی ہے اس ماڈرن اسلام کی, وہ کیا ہوتی ہے, سب سے واضح کیا چیز ہوتی ہے, آپ ذرا بتائیں نا. اس کے اندر علماء کو ماننا تو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ علماء کی نہیں مانتے, لیکن یہ جو ماڈرن اسلام ہے, اس ماڈرن اسلام کی علامت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے, کوئی بتائے گا آپ ایسے؟ اس ماڈرن اسلام کی سب سے واضح اور یعنی کیا کہتے ہیں, کیا استعمال کرنا چاہیے, یعنی ان اوائڈیبل علامت کیا ہوتی ہے, سب کو ساتھ دے کے چلو. نہیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. نہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا نہیں, عورتوں اور مردوں کا اختلاط, ہاں بے پردگی, ٹھیک ہے, اختلاط ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے, یہ اس کی سب سے واضح علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں چل سکتا. یہ ماڈرن اسلام والے جو ہے نا, یہ بے پردگی کے بغیر یہ نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے علامت. باقی جس وجہ سے یہ اس علامت کے مرتکب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود سے سمجھتے ہیں, علماء کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں, اور نفس کو مانتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ سب تو کازز ہیں نا, ہم تو آپ سے سائن پوچھ رہے تھے اس کا, اور سائن کیا ہے, عورتوں مردوں کا اختلاط, ٹھیک ہے, بے پردگی, اوکے, یہ ہے اس کا سب سے پرومیننٹ سائن. میں نے جب پہلی دفعہ حضرت سے ایک بات سنی تھی نا, تو امیڈیٹلی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. حضرت نے بھی کیا بات فرمائی تھی, یہ جو گوروں کا جو کلچر ہے نا, ویسٹرن کلچر جو ہے, نان مسلم ویسٹرن کلچر, حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو کافر ہے نا, ویسٹرن ہیمسفیئر کے کافر, ٹھیک ہے, یعنی انڈیا کے ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی, ویسٹرن ہیمسفیئر کے کافر, یورپ کے, امریکہ کے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ شراب بھی چھوڑ دیں گے, یہ سور کھانا بھی چھوڑ دیں گے, یہ موسیقی بھی چھوڑ دیں گے, بلکہ موسیقی کو چلو نہیں رکھتے ہیں اس کا, کیونکہ موسیقی کا تعلق ہے خاص, ٹھیک ہے, تو یہ شراب اور سور چھوڑ دیں گے, اور یہ اپنی زندگی کو ایبسلیوٹلی ڈسپلن بنا لیں گے, لیکن یہ ایک چیز نہیں چھوڑ سکتے. وہ کیا نہیں چھوڑ سکتے, یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے, یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے. اور میوزک کا تعلق کیونکہ زنا کے ساتھ لازم و ملزوم کا ہے, ٹھیک ہے نا, میوزک کو تو سن کر کے زنا کے جذبات نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو اس وجہ سے میوزک جو ہے وہ آپ زنا کے تابع سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طریقے سے ان کی ان سے انسپائرڈ جو ماڈرن اسلام والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بھی زنا کے جو لوازمات ہوتے ہیں نا, جو چیزیں زنا تک پہنچانے والی ہوتی ہیں, ये भी इनको नहीं छोड़ सकते, बाकी सबको छोड़ देंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते, यानी बेपर्दगी, बिकॉज बेपर्दगी लीड्स टू ज़िना। ठीक है, तो ये मॉडर्न इस्लाम वाले ना बेपर्दगी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आगे फरमाया के, अच्छा आपने कोई सवाल पूछा था, सॉरी वो पढ़ा नहीं मैंने। मैंने सुना था कि अगर दुनिया में एक औरत के एक से ज्यादा शौहर थे और सब जन्नती हैं और औरत भी जन्नती है, तो औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि उनमें से एक शौहर को चुन ले और वो औरत उस शौहर को इख्तियार करेगी जो दुनिया में उसके साथ इखलाक में सबसे अच्छा था। अच्छा जब आपको मतलब बिल्कुल आपने वैसे शायद सुना भी था इस तरह की बात भी, और आखिरी शोहर का भी जो है वो कहीं पड़ा हुआ है, तो जरा खिलाफ है, अच्छे एडिशन करी इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले आगे, मैं इस पैराग्राफ को खत्म कर लेते हैं कि सूरह निसा के खत, अच्छा हाँ, तो ये किराअत जो है वो मुतवातर नहीं है लेकिन इजमाए उम्मत होने की वजह से मामूल बिहा है, और इसकी एक वाज़ह दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के खत्म पर भी कलाले की मीरास का जिक्र किया है। बिल्कुल आखिरी आयत शायद है, वो वहां बताया है कि अगर एक बहन हो तो उसको आधा मिलेगा और अगर एक भाई हो तो अपनी बहन के पूरे माल का वारिस बनेगा, और अगर दो बहने हो तो दो तिहाई माल पाएंगी, और अगर मुतअद्दद भाई बहन हो तो मुज़क्कर को मुअन्नस से दोहरा दिया जाएगा। सूरत के खत्म पर जो ये हुक्म इरशाद फरमाया है वो ऐनी यानी हकीकी बहन भाई यानी जिनके माँ और बाप दोनों एक ही थे, और अल्लाती यानी बाप शरीक भाई बहन का जिक्र है। ठीक है, यानी उसकी पहली बीवी से एक बेटा था, फिर उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरी औरत से शादी कर ली, फिर उसके बाद उसका भी यानी एक बेटा और एक बेटी हो गए, तो अब ये दो बेटा बेटी और वो पहला वाला बेटा पहली बीवी से, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये अल्लाती शरीक में कहलाएंगे। और अगर यहाँ अल्लाती और ऐनी भाई बहन को शामिल कर लिया जाए तो अहकाम में तआरुज आजमाया जाएगा, यानी यहाँ पर डिफरेंट अहकाम बताए जा रहे हैं और वहां पर डिफरेंट अहकाम बताए जा रहे हैं, तो इस वजह से उम्मत का इजमा इस बात पर है कि यहाँ पर अख्याफी का हुक्म है और वहां पर अल्लाती का हुक्म है, और वहां पर अल्लाती और ऐनी का हुक्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास हम रोकते हैं क्योंकि टाइम मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह के मसाइल इसके कल आने के फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तारा से दुआ है कि कबूल फरमाए वो आपको तवाना।